الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فنسب الى ذاته ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس زندگی کے حسین مواقعوں میں سے ایک مبارک لمحہ کہ جس وقت اللہ اس کے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہم جمع ہو جائیں اور آج کی یہ نشست جو سالہ سال سے مسلسل تسلسل کے ساتھ اسی دن اس مسجد شریف میں منعقد کرنے کا شرف ہم تمام کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اور آخری عشرے کی یہ پہلی طاق شب جس کو قبط ہے تاریخ کے ایک بہت بڑے ذریعے سے اور اسلام کی ایک بہت ہی عظیم اور قدور ہستی کی شہادت سے، جن کا نام نامی اسم گرامی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنبائب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت۔ سب سے پہلے تو شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ کلمات کو، کچھ الفاظوں کو، کچھ اسباق کو، کچھ وظائف کو اپنی رضا کا سبب قرار دیا ہے، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی یاد کو اللہ نے اپنی یاد قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ منقبت سے مراد فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں ایک دنیاوی فضیلت ہوتی ہے کہ ایک بندہ دنیاوی اعتبار سے بڑے جاہ و حشمت کا مالک ہو، لیکن اس کی دنیاوی فضائل کے اعتبار سے اس پر اطلاق منقبت کا نہیں کیا جاتا۔ منقبت انسان کی اس فضیلت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی جانب سے اس کو کرامات اور اس کے تقوی و طہارت اور پابند شریعت ہونے کی بنا پر اللہ رب العالمین جو اس کو مراتب اور جو کرامات، جو عزتیں، جو اجلال عطا فرماتا ہے، تو ایسی شخصیات کی فضیلت جو من جانب اللہ ہوتی ہے اور تقاضۂ بندگی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس فضیلت کو منقبت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ شعار ہے، ہمارا یہ سمبل ہے اور ہماری یہ پہچان ہے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذکر کو بھی ہم لازم رکھتے ہیں کہ جن کے وجود سے اور جن کے صدقے سے نماز اور دین ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں توحید کے احکام بیان فرمائے عقیدے کے طور پر، جہاں پر نماز کی کیفیت کو بیان کیا گیا، جہاں روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کو ذکر کیا گیا، وہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوبوں کے ذکر کو خود ذکر فرمایا۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ نے ذکر فرمایا، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو ذکر فرمایا، اور یہ مقصد یہ تھا اور یہ سمجھانا یہ تھا کہ ڈائریکٹ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور تم اگر میری بڑائی اور شان کو بیان کرو گے تو تمہارا میرا ذکر کرنا اور میری بڑائی کرنا یہ اس وقت قبول ہوگا اور اس وقت معتبر ہوگا کہ جب تم ان کی بڑائی کو بھی قبول کرو، ان کی شانوں کو بھی قبول کرو کہ جن کو ہم نے بڑائی عطا فرمائی ہے، جن کو ہم نے شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ ان محبوبوں کا ذکر لازم ہے، ان محبوبوں کے ذکر سے اگر نماز خالی ہو جائے تو یہ سراسر منافقت اور منہ پر مار دینے والی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت وہ بنتی ہے کہ جب سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جائے تو دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوبوں کا احترام حفظ مراتب کے اعتبار سے ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر، جس طرح کہ میں ایک ہی حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا، صحیح بخاری شریف، جہاں پر اس کی ابتدا کتاب الوحی سے ہوتی ہے، کتاب الایمان سے ہوتی ہے، کتاب الصلات سے ہوتی ہے، کتاب الجنائز سے ہوتی ہے، جہاں پر احکام اور اعمال اور تعلیم کو ذکر کیا جاتا ہے، وہیں پر آخر میں چل کر وہ پورا ایک باب کتاب المناقب کو منعقد کرتے ہیں، اور اس سے مراد ان ہستیوں کے ذکر کو لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ لہذا اس کو یہ سمجھنا کہ جناب یہ مجلس سے لگا کر ان کا ذکر کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ تو سراسر دل گویا کہ گمراہی کی جانب، یا اسلام سے بیزار، یا اسلام کی تعلیم سے بالکل گویا کہ ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے، اللہ اپنے محبوبوں کے سونے کو بھی ذکر کرتا ہے، چلنے کو بھی ذکر کرتا ہے، بیٹھنے کو بھی ذکر کرتا ہے، ان کے بولنے کے انداز کو بھی ذکر کرتا ہے، دنیا و آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں عظمتیں عطا فرمائے اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو ایک بڑا بھونڈا سا اعتراض یہاں پر لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شانیں تو پھر اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، تو ذکر تو پھر اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ میں تو نہیں کر رہا، یہ تو خدا ہی کر رہا ہے نا کتاب۔ تو جہاں خدا کی عبادت کے اندر تم نے صرف نماز کو مختص کر لیا ہے اور صرف تعلیم کے پہلو کو لے لیا ہے، تو دین صرف تعلیم کے پہلو سے مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عقیدت کو نہ جوڑا جائے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ عقیدت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس نبی نے نماز سکھائی ہے صرف ان سے تعلیم نہیں لینی، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ کیونکہ اخلاق اور آداب کے اندر جہاں پر لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور تعلق ہمارے ہیں، ان کے حقوق جب ہم پر رکھے گئے احترام کے، اور ماں باپ کے حقوق رکھے گئے احترام کے، تو ماں باپ کی عزت جن کے جوتے کے نیچے رکھی گئی ہے، ان صحابہ اور اہل بیت کی شانیں کتنی اعلیٰ ہوگی کہ ہمارے ماں باپ کی عزتیں تو ان کے جوتوں سے بھی نیچے ہیں۔ تو جب ماں باپ کے احترام کے لیے، پڑوسی کے احترام کے لیے ہم اتنے بیدار ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا احترام تو انہیں کا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، ہمارے وہاں گاڑی ایک پہیے کی طرف زیادہ گھسیٹی جاتی ہے، پڑوسی کے حقوق۔ تو میں نے کہا ایسی کیا وبا آ گئی کہ آپ ایک ہی موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کہہ دیجیے، حقوق العباد ہیں۔ تو میں نے کہا حقوق العباد کو پھر بے ڈھنگے انداز میں نہ بیان کریں، ڈھنگ سے بیان کریں، ترتیب سے بیان کریں، اس کی جو اصل صورت ہے اس اعتبار سے بیان کریں۔ پڑوسی اور ماں باپ بہت بعد میں آتے ہیں، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ذات مصطفیٰ کا ہے۔ ہم یہ تو سکھاتے ہیں لوگوں کے کہ پڑوسی سے کیسا بولنا چاہیے، کبھی ہم نے یہ سکھایا کہ مصطفیٰ سے کیسا بولنا چاہیے؟ اس پر تقریر ہوتی؟ کبھی ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جناب پڑوسی کا یہ احترام ہے، تو ہمیں یہ پتا جاتا ہے حضور کا کیا احترام؟ آج اگر حضور کے احترام کو بتایا جاتا تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ انگوٹھا چومنے پر اعتراض کرتا۔ آج اگر حضور کے احترام کو بتایا جاتا تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ خود سمجھ جاتا کہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھا جا رہا ہے اور انگوٹھے کیوں چومے جا رہے ہیں۔ تو لہذا سارا زور ایک بے ڈھنگی انداز میں، یہ سستی شہرت ہوتی ہے نا، ماں باپ کے حقوق، پڑوس کے حقوق، یہ ذرا جلدی، یعنی دین کی تعلیم ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ذرا لوگ زیادہ جلدی گرویدہ ہوتے ہیں اور ذرا اچھی اچھی باتوں کی طرف بندہ زیادہ جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب ان کو گردنوں سے گھسیٹا جائے گا، اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایسے ملا اپنی آنتوں کو کھینچ کھینچ کر نکل رہے ہوں گے جو دین کے ترازو کو ڈس بیلنس کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اہل سنت کا یہ معیار تبلیغ کا ہے، اور اہل سنت کے علماء اور مشائخ اور اہل سنت کی تنظیمات کے آپ نے قریب دیکھا ہوگا کہ جب بھی حقوق العباد کو بیان کرتے ہیں تو پہلے حق کے مصطفیٰ کو بیان کرتے ہیں، حضور کی محبت کو بیان کرتے ہیں، اور حضور کے حق کے ساتھ پھر حضور کے خاندان کا حق، حضور کے صحابہ کا حق۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق سے، یہ لین دین کے حقوق سے، یہ ماں باپ کے حقوق سے پہلا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کا حق سکھانا کوئی بری بات ہے، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق سکھانا بری بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا ڈھنگ ہے وہ سکھاؤ نا، کہ جو پہلے اس کا حق پہلے بتاؤ، جو بعد میں پھر اس کا حق بتاؤ. اس لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں نے پڑوسی کا دل دکھا دیا، میں نے پڑوسی کی بےدبی کر دی. تو یہ شبہ شام حضور کی شان میں بکواس کر رہا ہے، حضور کے علم کے خلاف بکواس کر رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی نسبتوں کے لیے غلط جملے کہہ رہا ہے، اور ذرا بھی اس کے دل کے اوپر کوئی بار نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس نے حضور کا حق کبھی سیکھا ہی نہیں، حضور کے آداب کبھی سیکھے ہی نہیں. تو حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق اللہ کے بعد جس کا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کا حق حقوق اللہ کے اعتبار سے، اس کے بندوں کے اندر سب سے پہلا حق محبت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، لحاظ و مروت کے اعتبار سے، وہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اتنی نعتیں آپ کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ ہم ناطے بھی پڑھتے رہتے ہیں اور پڑوسیوں کا خیال بھی رکھتے رہتے ہیں. ہم ناطے بھی پڑھتے رہتے ہیں اور والدین کا ادب بھی کرتے ہیں، اور ناطے اس لیے پڑھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ باپ بعد میں رسول پہلے ہیں. انگوٹھا اس لیے چومتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ پڑوسی بعد میں حضور کا ادب پہلے ہیں. تو اس ترتیب کے ساتھ دین کو سمجھنا چاہیے، اس لیے میں نے تھوڑا کھل کے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان محبوب بندوں کو بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی، اور ان کی شانوں کو اللہ خود بیان فرماتے، ان کی وفات، ان کے موت کے لمحات کو اللہ خود بیان فرماتا. صحیح بخاری شریف کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ترددت عن شيء نفائل تردد عن الموت المؤمن. اللہ فرماتا ہم کسی کام میں، قادر مطلق ہے اللہ، کن فیکون، فرماتا ہم کسی کام کرنے میں پریشان نہیں ہوتے، اور پریشانی اللہ کی ذمت بھی نہیں ہے، یہ تو عیب ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ سبحان ہے، اس سے منزہ اور مبرہ ہے. اللہ فرماتا وما تردد تو انشین نہ فائلو، کسی کام کو آپ کرتے ہیں کبھی تو آپ کو اکثر تردد ہوتا، کروں نہ کروں، کروں گے تو نقصان تو نہیں ہو جائے گا، پھر دل کہتا ہے کہ نہیں جناب فائدہ ہو جائے گا، کہیں کوئی ڈر تو نہیں، تو اس کو کہتا ہے تردد. اللہ فرماتا وما تردد تو انشین فانا فائلو، میں کسی کام میں تردد نہیں کرتا، کر لیتا ہوں. جیسا قرآن کہتا ہے فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جیسا اسے اچھا، جیسے اس کو پسند ہے وہ کرتا ہے. لیکن بخاری شریف کتاب الرقاع کی حدیث جو اکثر آپ سنتے ہیں نا، کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، یہ حدیث اکثر آپ سنتے ہیں کتاب الرقاع بخاری شریف سے، کہ من عاد علی ولی فقد اعظمت بالحرب. اسی حدیث کا یہ آخری جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، میرا بندہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، تو جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور بعض احادیث میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے اگر پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں. اور پھر یہ آخری جملہ حدیث کا آتا ہے کہ وما ترددت انا شین وما ترددت شین انا فائلہ، جب مجھے کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا میں تردد نہیں کرتا، کیونکہ تردد قادر مطلق ہے، اس سے کون پوچھے. اور یہ حدیث کو نبھانا بھی اہل سنت کا کام ہے. میں تو کبھی کہتا ہوں تو ذرا اس پر تقریر تو کرو، تم تو عام مضمون پر یہ کہتے ہو کہ خدا آ گیا، بیٹھ گیا، چل گیا، پاؤں دباؤں. تو میں نے کہا اس موضوع کو تم کیسے نبھاؤ گے؟ تم واضح موضوع کے اندر کفر بک دیتے ہو اور الہاد کی بات کر دیتے ہو، اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو ہم سے کہتے ہیں آپ بڑا سخت کہتے ہیں، یہ جملہ نہیں ہے. تو میں نے کہا تھوڑی شرم کرو، تمہیں ایمان پر مرنا ہے. یہ باتیں جب اللہ اس کے رسول کی شان میں کہی جاتی ہے تمہارا دل ان کے لیے نہیں دکھتا، جب ہم دفاع کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت میں بندوں کو سمجھاتے ہیں تو تم کہتے جی شاہ صاحب بڑا سخت بیان کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور میرا سامنا سے رسول اللہ کے چہرے کے سامنے ہوگا، اور پھر وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ انداز اختیار کرنا کس نیت سے تھا اور تمہارا وہ انداز ادا کرنا کس نیت سے تھا. کیونکہ ہم تو مومن ہیں، ہمارے نزدیک مولوی اور پیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک حیثیت اللہ اس کے رسول کی ہے. وہی ہمارے نزدیک مولوی ہوگا، وہی ہمارے نزدیک پیر ہوگا جو ان کا ادب کرنے والا ہوگا، ان کے لیے احترام کے جملے کہنے والا ہوگا، ان کی ذات کا لحاظ کرنے والا ہوگا. سید ہونا، شیخ ہونا، پیر ہونا، مولوی ہونا، یہ سب بات، امام صاحب ہونا، یہ سب بات کی بات ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سب سے پہلی چیز جو لازم امتی پر ہوتی ہے وہ اللہ کے بعد اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. یہ میرا آپ کے سامنے فارمولہ دے دیا ہے، ایک میں نے کسوٹی دے دی ہے، اس پر آپ مجھے بھی پرکھیں، اس کو بھی پرکھیں، اس کو بھی پرکھیں، اس کو بھی پرکھیں، اور دیکھیں کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے جملے کہتا. بس یہ عشق مصطفیٰ کسوٹی ہے، باپ کو اس پر تولو، باپ پورا آتا ہے تو ادب کرو، نہیں تو اس کو بھی چھوڑو. پھر یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، کیونکہ اصل رسول بندگی استاد ورکی ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ شریعت کی پہلی اینٹ ہے. اس اینٹ کو اگر آپ صحیح طور پر لگائیں گے تو پھر اس پر نماز، روزہ، زکات، اس کی مضبوط عمارت کھڑی ہوگی. ہم اوپر کے فلور کو تیار کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ فاؤنڈیشن ہم نے کتنی مضبوط بنانی ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم نے عمارت کو اوپر لے کر جانا ہے. تو عمارت اوپر چڑھانے کے لیے ہم ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا میں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ عمارتیں جو اوپر چڑھ رہی ہیں وقتی طور پر، کیا وہ حالات کے، امتحان کی ہواؤں کے جھونکوں کو برداشت کر سکے گی؟ اس کی عمارت اور اس عمارت کو تحفظ نصیب ہوگا کہ جس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور وہ عمارت کو بچا کے رکھے گی. اور بنیادیں مضبوط کیسی ہوتی ہے؟ وہ ادب رسول سے ہوتی ہے، وہ عشق مصطفیٰ. اس میں کون سی فرقہ واری؟ کوئی فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت پر لعنت بھیجی آپ، کون سی فرقہ واری؟ یہ کوئی اختلافی موضوع ہے، یہ تو مسلمانوں کا اجماعی موضوع ہے کہ حضور سے محبت، حضور کا ادب، حضور کی تکریم، اللہ کا ادب، اللہ سے محبت، اور اس ذات کے جو تقاضے اس کا ادب کرنا، یہ کون سی فرقہ واریت؟ یہ تو بنیادی سبق ہے. استاد جب الف کو الف کہتا ہے تو یہ تو بنیادی بات ہے، تو یہ ایمان کی بنیادی بات اور تقاضا ہے. اگر بندہ باپ کو باپ کہے تو بنیادی سبق آ جاتا ہے کہ اس کا ادب کریں آپ، اس کا لحاظ کریں. تو جب ہم حضور کو رسول کہہ دیتے تو سب سے پہلا ادب یہ آتا ہے کہ ان سے محبت کریں، عامیانہ جملہ ان کے لیے نہ کہیں، گھٹیا جملے ان کے لیے نہ کہیں، ان کی کسی نسبت کی توہین اور اہانت نہ کریں، بلکہ وہ تو وہ، ان کی ہر نسبت اور ان کے غلاموں کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی خاک راہ گزر بھی ہمارے نزدیک اپنی ہر قسم کی قدر والی چیز سے اعلیٰ ہونی چاہیے. یہ میرے دوستو یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور اس ایمان کی بنیاد میں تقاضا یہ ہے جو ہم آج حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اس قدر فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس مسجد شریف میں اس احقر کو یہ شرف ملا ہے، ہم نے 5 گھنٹہ گفتگو کی ایک نشست، وہ موجود ہے. یعنی یہ تفخر کے لیے نہیں بتا رہا، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، آپ 5-10 گھنٹہ مسلسل ایک نشید، ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ہم 4-4 5-5 گھنٹہ گفتگو چلیے، لیکن ابھی ایسا ہے کہ جناب ابھی اس باب کو، اس کتاب مناقب علی کا ابھی باب کیا پہلا حرف بھی ادا نہیں ہوا. کیونکہ آپ جو اپنے مطالعے سے پڑھ کر آتے ہیں، کسی بزرگ کو پڑھتے ہیں تو اس سے منزل اور آگے نظر آتی ہے، اس کو آگے والے کو پڑھتے ہیں تو آپ کا مقام اور آگے نظر آتا ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فضیلت عطا فرمائے اور کہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو یقیناً اندازہ لگائیے کہ ان کی بزرگی، ان کی پارسائی، ان کی روحانیت، ان کی دیانت اور ان کے مرتبے کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میں کیونکہ طلباء اور نوجوان بیٹھے ہیں تو لہٰذا میں چند ضروری باتیں ان کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے بھی آج کرنا چاہتا ہوں. اس پر تفصیلی خطابات ٹوکا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیے، الحمدللہ 15 سال سے مختلف جہتوں سے ہم نے گفتگو کی. آج کی شب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمایا ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ 19 رمضان المبارک کو آپ کو ضربت لگی، پھر اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، بعض نے 17 کا قول کیا، بعض یہ قول کہتے ہیں کہ 19 ہی کو آپ کا وصال ہوا، لیکن آج ہم کر رہے ہیں تو اس قول کو لیتے ہیں کہ 19 کو آپ مسجد کے محراب کے اندر ایک ملعون بدبخت نام نہاد مسلمان عبد الرحمن بن ملجم نے ایک تلوار کی ضرب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنپٹی پر ماری تھی، اور وہ میں آگے عرض کروں گا. اور 3 دن تک آپ اس کیفیت میں رہے، اور 3rd دن آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور وہ 21 رمضان المبارک ان کی شہادت اور ان کے مناقب، ان کے فضائل کے ذکر کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے. اور ان شخصیات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے جیسا میں نے بدر میں بھی آپ کو کہا ہے، اگر پتنگ اڑانے والے کو آپ دیکھیے، پتنگ کے جواز کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ایسی صورت کی بات کر رہا ہوں، پتنگ اڑانے والے کو آپ دیکھیے کہ جب ڈور اس کے ہاتھ میں رہتی ہے تو پتنگ کتنی اوپر جاتی ہے. تو یہ ہماری زندگی بھی ایک پتنگ کے مانند ہے، اگر ہماری ڈور، ہماری ماضی اور پاسٹ ان بزرگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر یہ مستقبل کی ہوائیں ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. ہم اگر مسلمان آج ہیں لیکن تعلق تو صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ہم پچھلوں سے جوڑتے ہیں نا، اس سے بندے کے اندر ایک نفسیاتی، اعتقادی، روحانی مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ میں آیا اب ہوں لیکن ڈور میری پرانی جڑی ہوئی ہے، میری کڑی آج تیار ہوئی ہے لیکن یہ اس زنجیر میں جڑی ہوئی ہے جو گنبد خضرا تک پہنچتی ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے، ہمارا ماضی سیدنا صدیق اکبر کے نام سے روشن ہے، فاروق اعظم کے نام سے روشن ہے، عثمان غنی اور مولا مرتضیٰ کے نام سے روشن ہے، کربلا والوں، اہل بدر کے نام سے روشن ہے. ہم امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، یہ ہمارا ماضی ہے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ ہمارا ماضی ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ ہمارا ماضی ہے، حضرت مجل فسانی ہمارا ماضی ہے، فاضل بریلوی ہمارا ماضی ہے، سرکار غوث اعظم خواجہ غریب نواز، یہ ہمارا ماضی ہے. اس کے ساتھ کبھی اگر آپ اپنے آپ کو جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کتنی عظیم ہے، کتنا عظیم پیغام ہے. تنہا اپنے آپ کو کاٹ کر دیکھیں گے تو بندہ فرقہ واریت میں اور بلبلیوں میں اور نہ جانے کس وادیوں میں بھٹک جائے، لیکن اپنے آپ کو جب ماضی کے جھروکوں میں جا کر دیکھے اور وہ دیکھے کہ پیدا تو بعد میں ہوا ہوں لیکن جڑا ہوا ایک پوری جماعت کے ساتھ ہوں، جن کے ساتھ قیامت کے دن مجھے کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہونا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جن کی شہادت اور دارالبقاء کی طرف آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے حج جہت میں ممتاز فرمایا۔ کسی بھی شخصیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس شخصیت کے فضائل اور اس کے مناقب اور اس کی عظمت کو دیکھنے کے لیے آپ، یعنی اس شخصیت کو جس کو آپ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے نفسیاتی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی اولاد کیسی ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا خد و خال کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ یعنی آپ زندگی میں کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے جتنے بھی زاویے بنائیں اور ان زاویوں میں مولا مرتضیٰ کو دیکھیں تو وہ اپنی حیثیت میں سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ اگر آپ خاندان، ظاہر سی بات ہے خاندان برادری یہ انسان کا سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے، انسان کا قبیلہ ہونا، خاندان ہونا، رشتے دار ہونا، یہ انسان کا سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے۔ جی کس کے بیٹے ہیں آپ، جی آپ کے دادا کون تھے، جی آپ کون سی بولی بولتے ہیں، جی بھی آپ کس محلے سے ہیں، کس خاندان سے، یہ انسان کا سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے۔ اور یہ تعارف ہی نہیں میرے دوست، بلکہ انسان کی جو ظاہری زندگی آگے شروع ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کے خاندان کا مزاج اور جس کو آپ بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، خونی مزاج، یہ جو پیچھے سے چل رہا ہے باپ دادا نانا، یہ مزاج بھی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے ایک مثال بڑی مشہور دی جاتی ہے، یہ اپنے معاملے میں ہر طریقے سے تو پوری نہیں لیکن کافی مفید بھی ہے، کہ کم اصل سے وفا نہیں اور اصل سے خطا نہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اصل سے خطا نہیں، جو اچھوں کی اولاد ہے اس میں اچھائیاں بہت جلدی آ جاتی ہیں کیونکہ موجود ہوتی ہے۔ اور نسب کا انسان کی طبیعت کے اندر ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں آم بھی خریدنے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی نسل کا ہے، آم صورتاً ایک ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فروٹ میں، سبزیوں میں، لکڑیوں میں، کاروبار میں کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ نسل نہیں دیکھتے۔ اور جیسی نسل ممتاز ہوتی ہے ویسا اس کا ذائقہ، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کا اعتماد، اس کا زور، اس کی طاقت، اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے نسل رکھی ہے، موسموں میں بھی آپ دیکھیں، زمینوں میں آپ دیکھیں، زمین بھی بکتی ہے تو جناب کھیتی باڑی کے اعتبار سے اس میں بھی نسل ہے اس کی، لکڑیاں آپ خریدتے ہیں اس میں نسل ہے آپ کی، جانور آپ خریدتے ہیں چارے کے لیے اس میں نسل ہے، قربانی کے دنوں میں آپ بکرے بکریاں لے کر آتے ہیں اس میں نسل ہے، حالانکہ چار ٹانگے اس کی بھی، چار ٹانگے اس کی بھی، لیکن نسل مختلف ہونے کے اعتبار سے اس کے گوشت کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس جانور کے مزاج کی جو دوسرے نسل سے ہے اس کے مزاج میں فرق واقع ہوتا ہے۔ اس کے جس طرح آم کو دیکھیے آج کل نسل مختلف ہوتی ہے تو اس میں خوشبو مختلف ہوتی ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے انسانوں میں رکھی ہے۔ ہم دنیا کی نسلوں میں تو فرق اور اس کی عظمت اور چھوٹے بڑے کو میرے دوستوں ہم جانتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے سادات کی، جب بات آ جاتی ہے بنو ہاشم کی، تو پھر کہتے ہیں نہیں جناب سب برابر ہوتے ہیں، اسلام میں سب برابر ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں، سب برابر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز ہے کہ جو متقی ہے، تو اس میں نسب کہاں سے آیا؟ میں نے کہا دیکھیں تقوی کی اصل بنیاد ہے ایمان، اصل تقوی کیا؟ ایمان۔ اگر کوئی عرب ہو اور ایمان نہ لائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عالی خاندان سے ایمان لائے تو دو گریڈ اس کو مل جائیں گے، ایک تو نسب عالی ہے اس کا اور دوسرا ایمان لے آیا۔ جس طرح اکثر میں حدیث میں پڑھتا ہوں نکاح کے خطبے کے اندر، آپ دیکھتے ہیں جو بخاری مسلم کی ہے کہ الناس معادن، ان لوگوں کی مثال مائنس کی طرح ہے، کانوں کی طرح ہے، کانیں ہوتی ہیں جیسے نمک کی کان ہے، اس سے نمک نکلتا ہے، کوئلے کی کان ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الناس معادن، معادن کان مائنس کو کہتے ہیں، فرمایا کما معادن الذهب والفضة، جیسے کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ فرما خیاروں فی الجاہلیت خیاروں فی الاسلام، یہ حضور نے کلیئر کر دیا یہاں پر، جو لوگ یہاں پر ڈرامہ کرتے ہیں وہ حدیث کو سنیں۔ سرکار نے فرمایا خیاروں فی الجاہلیت خیاروں فی الاسلام، اگر کوئی زمانہ جاہلیت میں اعلی خاندان سے تھا تو اسلام اس کے اعلی خاندان کو سلام کرتا ہے، اس کے نسب کو خراب نہیں کرتا، اس کو خیاروں فی الجاہلیت خیاروں فی الاسلام، جو زمانہ جاہلیت میں اعلی خاندان کے تھا اسلام اس کے خاندان کی شوکت اور رفت اور عظمت کو پامال نہیں کرتا، مگر کب؟ اذا فقہو، جب دین پر ایمان لے آئے۔ اب فرق ہے دیکھیں مولا مرتضیٰ کے اندر اور کنعان کے اندر۔ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے، نسب کتنا علی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، کافر تھا تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن آپ حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھیں کہ ہے رسول اللہ کے خاندان کے اور سب سے معزز خاندان کے اور ایمان لے آئے، تو اس لیے ہر بندہ اپنے بچے کا نام علی حسن حسین رکھنا پسند کرتا ہے. تو اصل چیز تو ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ نسبی حسمت ختم نہیں ہوتی، وہ تو باقی رہتی ہے. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نسب تو آپ کے نیچر کے اندر ہے، وہ تو آپ کے مزاج کے اندر ہے، کیسے ختم؟ کوئی آپریشن کر کے ختم کیا جائے گا؟ آپ جس کے بیٹے ہیں آپ کے اندر آپ کے باپ کا مزاج خامخواہ آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بچے کے اندر اپنے نانا کا مزاج آئے گا، دادا کا مزاج آئے گا. یہ کوئی آپریشن کو ایسا ہے کہ آپ اس کو آپریٹ کریں اور مزاج نکال کے پھینک دیں تو اسلام کیسے ختم کرے گا؟ اسلام تو فطرتی مذہب ہے، سمجھ رہے؟ جیسے باپ دادا تھے ویسی عادت آئے گی، چہرہ ویسے طرح بن جائے گا اس کا. باقاعدہ بچوں کو دیکھیے کہ جناب اس کا چہرہ، آپ اگر اپنی جوانی کو دیکھیں اور اپنی جوانی کو دیکھنے کے بعد اپنے والد کی جوانی کی تصویر اٹھائیں تو کتنی شباہت ملے گی آپ. یا اپنے بچے کو جو پیدائش کے مرحلے میں ایک دو سال کا ہوا ہے، آپ اب جوانی کے اور بڑھاپے کے لمحات میں اپنے بچپن کی طرف توجہ کریں اور اپنے بچپن کی کوئی تصویر دیکھیں تو آپ کا بچہ تقریباً آپ کے مزاج کا ہوگا. تو چہرہ بھی ملتا ہے، مزاج بھی ملتا ہے. یہ بات سمجھانے کی تو نہیں، یہ تو بالکل عام سی بات ہے، یہ تو بدی بات ہے. تو اسلام نسب کو ختم نہیں کرتا بلکہ نسب کو اصل پالش کرتا ہے ایمان کے ذریعے. اگر ایمان آ جائے تو نسب کی وہ شانیں باقی رہتی ہیں. اسی لیے میں ایک جملہ یہاں پر صرف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دینی تعلیم کے مرحلوں کو بنایا تو اس کے کورس کو دو حصوں پر رکھا. بعض وہ تھے جو شعوری تھے، معاشرت اور ایسی ایجوکیشن کے جس کی بنا پر ہمیں سماج کی سمجھ آئے، ایک دوسرے کا لحاظ آئے، اخلاق آئے، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائے انسان کے، اچھا یہ علم رکھا جس کو ہم پرائمری کہیں، بس اتنا علم رکھا. اور آگے وہ چاہ جو قوم کے راز ہیں، حساس باتیں ہیں، جس پر ریاست کا دار و مدار ہے، غداری کا پہلو نہ آ جائے، ریاست جن احکام جن باتوں پر رکتی ہے، اس علم کو الگ رکھا. جب کوئی بندہ یہ خاص علم میں اچھے رینک سے اگر وہ پاس بھی ہو جاتا، آگے اگر وہ ایڈمیشن کے لیے جاتا تو حضرت عمر کے پاس جب تک اس کا انٹرویو نہیں ہوتا آپ اس کو آگے جانے نہیں دیتے. کیوں؟ حضرت عمر کے پاس جب ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ جو آگے کے لیے داخلہ مانگ رہا ہے وہ کس برادری کا ہے، کیونکہ برادری کی رگ پھڑکتی ہے. یہ حدیث پاک کے اندر ہے. سرکار دو عالم نے بنو ہاشم کی تعریف کرتے ہوئے، میں نے پوری تقریر کربلا پر کی آپ کے سامنے، سرکار نے خود فرمایا ہے، نکاح کے حوالے سے بھی جب بنو ہاشم کی بات آئے تو سرکار نے بنو ہاشم کی تعریف کی ہے اور بنو ہاشم کی خواتین کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو فرمایا نکاح کے لیے اگر کسی خاتون کسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے تو حضور نے فرمایا اس میں بھی غور اور توجہ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ نسب اپنا رنگ کئی دکھاتا ہے اور وہ بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ یہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، خفیہ رگ پھڑکتی ضرور ہے، یعنی وہ خاندان جو ننیال کا اس کا مزاج اس میں آتا ہے. پھر حضور نے بنی اسرائیل بنو ہاشم کی تعریف بیان فرمائی کہ بنو ہاشم کے اندر یہ ہے اور ان کا مزاج یہ ہے، ان کے اندر اخلاق یہ ہے، بچے کی تربیت کا انداز یہ ہے، غیرت اور حمیت یہ ہے، اخلاق یہ ہے، تو یہ سارے مزاج ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی فضیلت کا منقبت کا میرے دوستوں میرے بزرگوں سب سے بڑا باب یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان سے، اور رسول اللہ کے خاندان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ پلے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بچپن میں حضور کو خود اپنی گود میں پالا ہے. اب ایک پتھر بھی اگر حضور کے قریب پہنچتا ہے تو وہ قدر والا اور قیمت والا ہوتا ہے. ایک کالے پتھر کو حضور نے چوم لیا تو اب قیامت تک لوگ اس حجر اسود کو چوم رہے ہیں. حضرت عمر بھی کہتا ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے چوما تھا، کیونکہ پتھر کو پہلے چومتے تھے تو شرک تھا، اب مصطفیٰ نے چوم لیا تو توحید ہو گیا ہے. بھائی مورتی بھی تو پتھر کی ہوتی ہے نا، مورتی بھی پتھر کی ہوتی ہے نا. اب مزاج دیکھیں، نیتوں کا فرق ہے، یہ شرک شرک. میں نے کہا دیکھو بھائی مورتی بھی پتھر کی ہوتی ہے، ہندو اگر مورتی کو چومے تو شرک، ہندو اگر پتھر کی مورتی کو چومے کیا ہے شرک، اور مسلمان اگر کالے پتھر کو کعبے میں جا کر چومے تو توحید. جاگ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ دیکھیں بظاہر عمل جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر ایک جیسا ہے لیکن نیتوں میں فرق ہے، نیتوں میں فرق ہے. کیونکہ کافر بت کو مستقل اور مستعان حقیقی سمجھتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے چوما تو شرک ہوا، اور مسلمان جو چومتا ہے اس کو تو پتھر سمجھ کے نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ کے اندر یہ محبوب ہو گیا ہے، اس کو چومنا ایسے ہے جیسے رب کو راضی کرنا ہے. تو جب اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کا ادب کر لیا گیا اور اس کو خدا سمجھنے کا اعتقاد نہیں کیا تو شرک نہیں ہوا، ورنہ آپ دیکھیے پتھر کو اگر کافر چومتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، مسلمان اگر خانہ کعبہ میں جا کر چومتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. بلکہ مجھے مسلم امام احمد کی حدیث یاد آئی ہے، خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں نا، چار کارنر ہیں، ایک تو وہ سنگ اسود کا ہے جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رکن اسود جو ہے اس سے پیچھے آپ جب آتے ہیں، جب یعنی اگر بیک اس پر آ جائیں تو رکن یمانی ہے، ادھر آگے رکن شامی ہے، پھر رکن عراقی ہے. تو یہ چار کونے ہیں نا، رکن یمانی اور رکن اسود، رکن شامی، رکن عراقی، یہ چار کونے. جب کعبہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے تو سرکار دو رکن کا بڑا ادب کرتے تھے، ایک تو وہ جو رکن اسود جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک اس کے پیچھے والا، یعنی جب آپ گھوم کر رکن اسود کی طرف جب آتے ہیں، حجر اسود کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اس سے پہلے والا جو حجر اسود والے کونے سے جو پہلا کونا ہے اس پر حضور آ کر ہاتھ لگاتے تھے. اب یہ ہمارے فقہا میں اختلاف ہے، اس کو چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. امام شافعی کی بعض روایت ہے کہ نہیں جناب چومنا بھی چاہیے اس کو، کہ حضور نے چوما یا ادب کیا ہے. اس میں لاجک کیا تھی، کیا وجہ تھی کہ سرکار وہ دو، اور حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری موجود ہے، کہ سرکار اگلے دو کی تعظیم نہیں کرتے لفظ ہے، اور پچھلے دو کی تعظیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کعبے کا ہی کونا اور حصہ ہے. سمجھ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکن اسود، رکن عراقی اور رکن شامی، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور حدیث کے الفاظ ہے آپ اس کی تعظیم نہیں فرماتے. تعظیم جس کی حضور فرماتے ہیں وہ ایک کونا رکن یمانی کا ہے اور ایک کونا اس کے بعد رکن اسود کا ہے. اس میں کیا لاجک ہے؟ تو صحابہ نے حضور سے خود پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دو رکن پر گویا کہ ہاتھ لگاتے ہیں، آگے والے پر نہیں لگاتے؟ ایک تو سمجھ میں آگے چلو ادھر حجر اسود ہے، اس کو حضور نے چوما ہے، اس سے پہلے والے میں کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دراصل میرے والد ابراہیم نے بنیاد یہیں سے کھڑی کی. یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا، واقعہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں، وہ تمہارے وہاں تمہارے لوگوں کی کوئی حیثیت اور ان کی نہ کوئی تاریخ کی اہمیت ہوتی ہے، مسلمانوں کے وہاں تاریخ کی اور بزرگوں کی نسبتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پتھر رکھ کر اس رکن کو شروع کیا تھا، آگے والا کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آگے والا جو حصہ ہے وہاں پر تو حتیم کی دیوار آ گئی ہے، کیونکہ قریش کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا، تو آدھا حصہ انہوں نے خانہ کعبہ کا چھوڑ دیا. اب بھائی خانہ کعبہ کا حصہ چھوڑ دیا تو کیا وہ مطاف ہے؟ تو ڈائریکشن کے لیے، اس کو علامت کے لیے انہوں نے ایک چاند کا حالہ بنا دیا آگے، کہ جناب یہ حتیم کا حصہ ہے. تو آگے وہ رکن جو ہے اس کا جو کونا ہے وہ باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آگے حالہ بن گیا ہے، وہ تو عمارت ہی نہیں ہے، پیچھے وہ نشان موجود تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس امام احمد میں موجود ہے کہ آپ رکن یمانی پر جا کر ہاتھ اس لیے لگاتے تھے کہ یہاں پر میرے باپ ابراہیم کے ہاتھ لگے ہیں. تو یہ آثار کو محفوظ کرنا، ان کی یادوں کے ساتھ برکت حاصل کرنا، یہ شرک و حرام تھوڑی ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اب آپ ذرا اس پر توجہ فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہاتھ لگائے وہ برکتی ہو جائے، تو جس نے حضور کو اپنی گود میں کھلایا ہو، اور حضور جس کو مسکرا کر کہیں اس کے بلے بلے ہو جائیں، اور جو سرکار جس کو ماں کہیں وہ کتنی عظیم خاتون ہیں. تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت حسد، اسد جو ہے یہ ہاشمیہ ہے، اور یہ سب سے پہلی ہاشمیہ ہے جس سے سب سے پہلا ہاشمی بیٹا مومن پیدا ہوا ہے. یہ سرکار پر ایمان بھی لائی ہیں چھٹے نمبر پر، اور سرکار کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ان کا وصال ہوا، سرکار نے اپنے ہاتھ سے ان کو لحد مبارک میں اتارا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ماجدہ اس پر خوش ہوئیں، یہ بات خوش ہونے سے مصطفیٰ آپ سے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ وہ تعلق، یہ وہ رشتے ہیں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قلبی طور پر جن سے محبت فرماتے ہیں. جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک ہجرت کر کے آئیں اور پھر آپ کا وصال ہوا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا بنت اسد، حضرت مولا علی کی والدہ ماجدہ کا، تو سرکار پر رقت طاری ہو گئی. اور مجمع زوائد و طبرانی کے اندر موجود ہے کہ سرکار زار و قطار رونے لگے، اور پھر سرکار نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ میرے غم کا راز کیا ہے؟ فرمائیے میری ماں تھی میری ماں کے بعد، مجھے جب بھوک لگتی تو یہ کھانے کا اہتمام میرے لیے کرتی، فرما جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو یہ کپڑا میرے لیے مہیا کرتی، میری ماں کے وصال کے بعد مجھے پالا انہوں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور بقی کے اندر لحد کو تیار کرو۔ بقی شریف کے اندر آج بھی وہ لحد مبارک موجود ہے۔ یوں تو سارے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخر تک، سارے صحابہ حضرات اہل بیت کا احترام کرنے والے، محبت کرنے والے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرات اہل بیت کے فضائل دیگر صحابہ نے جو بیان کیے ہیں ان میں حضرت ابو سعید خدری نے بہت بیان کیا۔ ابھی میں وقت رہا تو میں حضرت مولا علی کے فضائل کچھ پڑھ سکا، اس میں کثرت کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، جن کے والد حضرت مالک بن سنان، جنہوں نے احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خون جو بہہ رہا تھا اس کو چوس لیا تھا۔ یہ عاشق باپ کے عاشق بیٹے ہیں۔ اور آج بھی بقیع شریف کا اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنا کے مزار شریف پر اگر آپ پہنچے اور دائیں طرف اگر قبلہ ہو، دائیں طرف اگر قبلہ ہو، یعنی اس سمت میں آپ کھڑے ہوں حضرت عثمان غنی کے روضہ مبارکہ کے سامنے کہ دائیں طرف قبلہ ہو، تو بائیں جانب آگے کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک حالہ نما بنا ہے اور ان بھیڑیوں سے وہ جگہ بچی ہوئی ہے، اس میں صرف دو قبریں ہیں، اوپر والی قبر ہے اور ایک اوپر والی قبر جہاں ختم ہوتی ہے پائنتی کی طرف، اس پائنتی کی طرف ایک بندے کا سر شروع ہوتا ہے۔ آپ کچھ نقشہ سمجھے، یعنی بالکل اس طرح ایک قبر اوپر سے یہاں ختم ہوتی ہے اور دوسری قبر کا سرانہ جو ہے ان کے پاؤں سے شروع ہوتا ہے، اس طرح۔ بولی سبحان اللہ۔ تو یہ اوپر کی قبر جو ہے یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی والدہ کی ہے، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی، اور ان کے قدموں میں جن کا سر ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ۔ یہ دو قبر شریف بالکل واضح ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ دفن ہونے کے لیے تو ساتھ میں بھی دفن ہو سکتے تھے، لیکن ساتھ کی جگہ بالکل خالی ہے۔ یہ انہوں نے، یہ اہل بیت سے محبت اور ادب کا تقاضا ہے کہ قدموں کے اندر وہ سر ہے اور آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر حضرت فاروق اعظم کے غلام نے جب کھود دی اور حضور کو خبر دی گئی تو سرکار نے پانی منگوایا اور حکم فرمایا کہ اس میں بیری کے پتے ڈالیں، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے دست مبارک کو داخل کیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی آثار نہیں، کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا؟ یعنی اتنی مسلم چیز، اتنی محبوب چیز، اتنے عقیدے اور ایمان کی چیز، اس کو متنازع بنا دیا جائے۔ جو حدیث میں موجود ہے، کوئی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر لیتا ہے تو وصیت کرتا ہے میرا کفن بناؤ۔ حضرت انس ابن مالک نے جب حضور کی خدمت کی تو سرکار نے دعا دی، فرمایا جا تیرے مال میں بھی برکت ہو، تیری اولاد میں برکت ہو۔ اولاد میں 100 بیٹے تھے ان کے، اور میں نے حال میں ایک جگہ بھی پڑھا ہے کہ 100 بیٹے تھے اور تقریباً 100 بیٹوں کا وصال بھی آپ کے دور میں ہوا۔ آپ خود غم میں یہ کہتے ہیں میں نے 100 بیٹوں کو جنازہ پڑھا، لیکن دعا حضور کی یہ تھی کہ تیرے بیٹے زیادہ ہوں گے، ایک۔ اور دوسری وجہ حضور نے ذکر فرمائی، تیرے پاس مال بہت ہوگا، اوروں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے۔ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، حضور کی دعا، حضرت انس کا باغ حضور کی خدمت کی برکت سے دو دفعہ پھل دیتا ہے۔ اور جب حضرت انس کے انتقال ہونے کے قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی اور اپنے جیب سے حضور کے موہ مبارک نکالے، داڑھی کے بال، بھائی نبی سے تعلیم لے لی نا، قرآن لے لی، ختم۔ میں نے کہا نبی اور پوسٹ مین میں فرق ہوتا ہے، تم نبی کو پوسٹ مین کی سطح پر رکھتے ہو اس لیے تمہارے منہ بھیانک رہے اور تم کبھی تمہیں ادب کی توفیق نہ ہوئی۔ صحابہ کرام نبی کو محض پیغمبر، محض پیغام پہنچانے والا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ پیغام پہنچانے والے کے اللہ کی جانب سے پیغام دے رہے ہیں، لیکن اس پیغام کا رشتہ جب تک قائم ہے اور وہ پیغام جب تک مؤثر ہے، جب تک جو پیغام لا رہا ہے اس کے جوتوں کے ساتھ تمہاری نسبت ہو، محبت ہو۔ تو اب آپ توجہ کیجئے میرے دوست، حضرت انس بن مالک نے بال 10 سال حضور کی خدمت کی، کتنی بال نکالے، اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب مجھے قبر میں لٹا دو نا، کہا تو فرمایا میرا منہ کھولنا، کیونکہ فرشتے پوچھتے ہیں نا مربو کا مادینو کا، فرمایا میرا منہ کھولنا اور میری زبان کو اٹھانا اور یہ حضور کے جو بال ہے داڑھی کے، یہ میری زبان کے نیچے رکھنا۔ میں نے کہا اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو نے جو بیٹھ کر، جیسا حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک لنگڑا، حضور نے فرمایا حدیث پاک، ایک لنگڑا پیدا ہوگا جو اونچی مسند پر بیٹھے گا اور کہے گا کہ ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، اور چکڑال کے اندر وہ چکڑال بھی پیدا ہوا، وہ لنگڑا تھا اور ایک اونچی مسند پر بیٹھ کر وہ باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لونڈے پیدا ہوں گے جو میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچیں گے، تو یہ بندروں کی طرح ناچ، حضور کی حدیث ہے، اور یہ بندروں کی طرح ناچ کر جو حضور کی عظمت کی بات تھی سب کو حرام کہہ دیا، شرک کہہ دیا، بدعت کہہ دیا۔ میں نے لوگ تمہارے جبوں کو چاٹے تو شرک نہیں ہے، اور اگر ہم حضور کے قدموں اور نالین اور ان کے غلاموں کے ہاتھ کو چوم لیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟
کیونکہ جس ٹیکسٹائل سے جس جہاں سے تمہارا کپڑا بن رہا ہے وہاں سے تو ہمارا بھی بن رہا ہے، لیکن اگر تمہیں وہاں سے نسبت ہو جاتی تو کپڑے کا ادب ہو سکتا ہے، تو جسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہو جائے اس کا ادب نہیں ہو سکتا. ایسی حدیثیں بھری پڑی ہیں میرے دوستو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انگلیاں اپنے ہاتھ کو داخل کیا، اور ایک بڑی عجیب بات ہے فتح الباری میں اس نے ایک لطیفے کے طور پر لکھا، کہنے کا ہاں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کسی نے پڑھ کے سنایا گا آپ کو؟ تو وہ میرے پاس کتاب اللباس کے اندر وہ حاشیہ لگا ہوا فتح الباری جو کراچی قدیمی سے چھپی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ضرور ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور سے کپڑا لیا اور اس کو برکت کے لیے رکھا، لیکن اس سے دلیل نہیں بنتی. کیوں؟ کہنے کہ صحابہ نے حضور کے علاوہ یہ کسی سے نہیں کیا. اور میں نے کہا صحابہ یہ کام کرتے ہی حضور سے، اس لیے کہ چھوٹا ہمیشہ یہ کام کرتا ہی بڑے سے ہے. کہتے نہیں اس میں دلیل نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کہنے کہ صحابہ نے یہ عمل حضور کے علاوہ کسی سے نہیں کیا. میں نے کہا حضور کے بعد افضل وہی تھے تو وہ کس سے کیا کرتے؟ سمجھ رہے؟ چھوٹوں سے برکت لے گا بندہ اپنے سے ضرورتوں میں کام، ان سے لے گا یا بڑے سے لے گا؟ بڑے سے لے گا. تو صحابہ کو تو لینا ہی نبی پاک سے تھا اور ہمیں صحابہ سے لینا تھا. تو حضرت علی کی والدہ ماجدہ کے اس غسل کے پانی میں حضور نے ہاتھ داخل فرمایا، پھر اپنا جبہ مرحمت فرمایا، اور جب لحد میں اتارنے کی بات آئی تو سرکار وہاں خود پہنچے اور لحد کے اندر جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لیٹ گئے، اور لیٹ کر حضور نے دعا کیے جو طبرانی میں موجود ہے، مجموعہ زوائد میں موجود ہے. حدیث پر جرح کرنے کی بجائے کچھ محبت اور وفاداری سے بھی حدیث کو دیکھ لو. ہر صرف کچھ راویوں کے علاوہ جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں راوی ضعیف ہے. میں نے کہا رکشے میں بٹھا کے گھر لے جا راوی کو. تو کچھ باتیں اعتماد اور عقیدے سے بھی دیکھی جاتی ہے، محبت سے بھی دیکھی جاتی ہے. ہم نے کون سا کہا کہ یہ کرنا فرض ہے کہ ہم نے راوی کی ذمہ داری اٹھانی ہو؟ ہم نے کون سا کہا کہ یہ واجب ہے؟ ہم تو مستحب کا قول کرتے ہیں. اگر راوی پر جرا بھی آتی ہے تو مستحب تو ایسی بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو سنیے، سرکار خود قبر میں گئے حضرت علی کی والدہ ماجدہ کی، اور قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر حضور نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی امی، یا اللہ میری ماں کو بخش دے. ووسّع علیہا مدخلہا، یا اللہ میرے ماں کے اس قبر کا جو یہ حصہ ہے، یہ جو جس میں داخل کی جائیں گی اور جس میں رکھی جائیں گی قبر کو، اس کو کشادہ فرما. ووسّع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزر گئے ان کے وسیلے. میں اس پر اور تبصرہ نہیں کرتا، اس میں ساری چیزیں آ چکی ہیں. بات کو میں آگے لے کر چاہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود سمیت چار بھائی تھے اور دو بہنیں تھیں. سب سے بڑے بھائی آپ کے طالب تھے، اس وجہ سے آپ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے. ان سے چھوٹے بھائی حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عقیل ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے. طالب کے بارے میں ہماری تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں. یہ بدر کے اندر سرکار کے مقابلے پر لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا، کیونکہ ان کو ایسی بس کسی نے بتا دیا تھا کہ حضور یہ کر رہے ہیں، جب وہاں جا کر پتا چلا کہ نہیں یہ تو لڑنے ہیں، یہ لوگ آئے حضور تو لڑنے نہیں آئے، اور یہ تو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ لڑنے میں شریک نہیں ہوئے. اور انہوں نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی واپس لڑتے نہیں تو، لیکن واپس مت جاؤ، بیٹھ جاؤ. تو یہ بدر کی لڑائی کے اندر آئے نہیں، لیکن کلمہ انہوں نے پڑھا. اس بارے میں روایت نہیں اور سکوت ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ بات ہے. لیکن تین یعنی بعد میں جو حضرت سیدنا عقیل ہے، انہوں نے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. ان سے چھوٹے وہ عظیم شخصیت جنہوں نے غزوہ موتا میں جنت نوش فرمائی، کہ اسلام کا جھنڈا جب ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کا دایاں ہاتھ کٹا، اور 200,000 سے زیادہ رومیوں سے لڑ رہے تھے، اور یہ رومن امپائر سے مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا موتا کے مقام پر، اور حضرت زید بن حارثہ اس میں شہید ہو چکے ہیں. ان کا بدلہ لینے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا. تو حضرت جعفر کا جب دایاں ہاتھ شہید ہوا تو آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں شہید ہوا تو آپ نے منہ میں پکڑا، جس طرح کہ کربلا کے اندر حضرت عباس کے آپ تایا ہیں، کیونکہ حضرت عباس جو حضرت مولا کے بیٹے ہیں نا، حضرت عباس نمبردار حضرت علی کے بیٹے ہیں، جو کربلا کے اندر شہید ہوئے امام حسین کے تیسرے بھائی. یوں تو حضرت مولا علی کے 14 بیٹے ہیں، اس میں سے محمد بن حنفیہ، حضرت عباس اور حضرت عباس علم بردار تو خاص طور پر کربلا کے اندر موجود تھے. تو حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، آپ نے منہ میں جھنڈا پکڑا اور پھر آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. حدیث پاک کے اندر طبقات کے اندر موجود ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے تو وہ جنگ جو ہے وہ سیریا میں ہو رہی تھی، شام کے مقام پر ہو رہی تھی، سرکار مدینے میں تھے، اور سرکار نے مدینے میں بیٹھ کر جو جنگ ہو رہی تھی اس واقعہ کو بخاری کے اندر موجود ہے سارا واقعہ. یعنی کسی خبر لانے والے کی خبر لانے سے پہلے سب بتا دیا کہ دیکھو جھنڈا میرے بھائی جعفر نے اٹھایا،
اور وہ شہید ہو گئے. سرکار رونے لگے, سرکار نے فرمایا اب جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رباح نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے. پھر سرکار نے فرمایا جھنڈا دیکھو زید بن حارثہ نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ نا زیدن و جعفرن و ابن ابی روحف روحتا رضی اللہ تعالی عنہ رواحتا رضی اللہ قبل ایاتیہم خبرہم, یعنی ان کی شہادت کی خبر لانے والے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موتا کی شہادت کی خبریں پہلے ہی حضور نے مدینے میں مرحمت فرما دی. تو حضرت جعفر طیار جن کی تبلیغ پر شاہ نجش نے کلمہ پڑھا تھا, نجاشی نے کلمہ پڑھا تھا, جن کی تبلیغ پر ایتھوپیا جو افریقہ کی ایک جگہ ہے اس کے بادشاہ نجاشی ان کو باقاعدہ مائل بر سلام کرنے والے حضرت جعفر ہیں. اور حضرت جعفر جب ان کا پیغام لے کر آئے اور غزوہ خیبر اس وقت فتح ہو چکی تھی, اور حضرت جعفر جب لوٹ کر آئے ہیں حبشہ سے اور بتایا کہ حضور تبلیغ مؤثر رہی اور پیغام دینے کے بعد اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا اور اپنے پوری ریاست کا بادشاہ آپ پر کلمہ پڑ گیا ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ابھی خیبر فتح ہوا اور خیبر میں یہودیوں کی کمر ٹوٹی ہے, اور خیبر کے اتنے بڑے بڑے قلعے جس کو سر کرنا انتہائی محال تھا اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے حضور کی استقامت کی برکت سے فتح عطا فرمائی. تو سرکار کے یہ جملے تھے حضرت جعفر کو سینے سے لگا کر کہ میں کیا فیصلہ کروں اس بات میں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. بعض علماء نے لکھا 13 سال, بعض نے لکھا 18 سال. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں, یعنی چار بھائی چاروں میں سب سے چھوٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو بہنیں, ایک کا نام جمانہ ہے اور ایک کا نام ام ہانی ہے, یہ آپ کی دو بہنیں ہیں. اب اس کے بعد میں تھوڑی سی چیز ہے, آپ نے ایک روایت 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا. اور جس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا اس وقت اس کو پوشیدہ رکھنے کی بات تھی, اور آپ جب ہجرت کی بات آئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگے رہے. شاب ابی طالب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری سختیاں برداشت کی اور حضور کو تسلی دی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد حضور کے ایک بہت بڑا سہارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ تھی. جب ہجرت آئی تو ہجرت کی رات کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ کفار کی امانتیں جو تھی وہ ان کے سپرد کرنا تھا, سرکار کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور ساری امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی. حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سبز گرین چادر کو لے کر سو گئے اور صبح بیدار ہوئے اور سب کو انہوں نے امانتیں لوٹائی. 3 دن کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ سے سفر کیا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تنہا سفر آپ نے کیا. اور بالکل آپ کو میں تھوڑا یاد دلا دوں, یہ جو آج آپ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں نا اس کا نام ہے طریق الہجرہ. تقریباً وہ علاقے اس کو ٹچ کرتے ہیں, وادی قدید اس میں آتی ہے, اصفہان کا علاقہ آتا ہے. کبھی انشاءاللہ میں ہجرت پر تقریر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا. یہ راستہ بالکل اس کے بالکل قریب ہے کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق اور سرکار نے ہجرت فرمائی تھی. اس لیے سے یہ مکہ سے مدینہ کا جو اب کا راستہ ہے اس کو طریق الہجرہ یہ کہا جاتا ہے کہ نقشے کے اعتبار سے تقریباً اس جگہ کے قریب اس راستے کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا آقا نے, اور بالخصوص وادی قدیت جس کے قریب ام معبد کا وہ حجرہ تھا جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا دودھ پیا تھا. یہ وہ راستہ بالکل اس کے قریب ہی واقع ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کو اختیار کیا. 3 دن بعد یعنی حضور کے لوٹنے, سرکار 12 دن میں پہنچے, آپ اس کے 3 دن کے بعد یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے کے 3 دن بعد آپ نے سفر کیا تھا. جب آپ قبا کے پاس پہنچے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے اور آپ پر سفر کے انتہائی تھکن کے آثار تھے. پاؤں آپ کے گرمی ریت کی وجہ سے چھلنی ہو چکے تھے اور اس سے خون بہ رہا تھا. سرکار دو عالم کو جب خبر پہنچی تو سرکار خود تشریف لے گئے اور حضرت علی کو دیکھا تو سرکار اشک بار ہوئے اور سرکار نے ان کے پاؤں کو لے کر اپنی گود میں رکھا. حضرت علی کے پاؤں کو حضور نے اپنے گود میں رکھا اور اپنے ہاتھ سے لعاب لے کر حضرت علی کے پاؤں پر لگایا, اور حضرت علی کہتے جیسا لعاب حضور کا میرے پاؤں کی تلیوں پر, لعاب مصطفیٰ ہیں تلیاں جو ہیں پاؤں کی وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے. فرمایا جیسی میری پاؤں کی تلے پر تلیوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک اور معصوم ہاتھوں سے اس پاکیزہ لعاب کو لگایا, فرمایا جیسا لعاب لگتا چلا گیا زخم میرا ویسا سوکھ. ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے, غزوہ بدر میں آپ نے شرکت کی اور بے مثال شجاعت دکھائی جس کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اندر ایک بڑی خوبصورت اور مضبوط تلوار ذوالفقار بطور تحفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. احد کے اندر آپ کی جرت, اللہ اکبر, وقت بہت مختصر ہے میرے پاس, احد کے اندر آپ کی جرت تو یہ ہے کہ جب بھگدڑ مچ گئی جبل الرماد سے جب خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کرتے ہوئے جب نیچے کی طرف آئے اور بھگدڑ مچ گئی اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر میرے کانوں پر پہنچی تو میں نے کہا میرا جی کے رہنا فائدہ کیا, جب سرکار شہید ہو گئے تو پھر میرے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا بس میں نے ذوالفقار کو ہوا کی طرح چلانا شروع کیا, بس آگے جو آتا تھا تو کسی کا ہاتھ جا رہا تھا تو کسی کا سر جا رہا تھا. فرمایا سارے ریوڑ کو میں نے ایک طرف کیا اور فرمایا جب وہ لوگوں کا جو مجمع تھا جب وہ میری تلوار کی ضربت سے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھا کہ سرکار کا روشن چہرہ میرے آگے. تو حضرت علی کہتے ہیں میرے قلب کو اتنی ٹھنڈک اس وقت پہنچی کہ روئے زمین کے سرخ اونٹ جو اس وقت کی سب سے قیمتی چیز ہے, فرمایا وہ اعلیٰ تعداد بھی مجھے مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا سرکار کے چہرے کو دیکھ کر. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس میں بہت بڑا کردار, غزوہ خیبر تو وہ آپ کا سب سے بڑا سہرا ہے. غزوہ خیبر کے اندر سب سے بڑی بات جو ہمارے مورخین نے لکھا ہے, حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر لکھتے ہیں کہ قلعہ تھا, قلعہ قموس, قاف بڑا قاف میم واو صاد, قلعہ قموس جس پر قبضہ جو تھا مرحب کا تھا اور وہ بہت ان کا دلیر, یعنی اگر وہ چاہے تو چالیس چالیس مردوں کو ایک ہاتھ مار کے گرا سکتا تھا, یہودیوں کا اتنا مضبوط پہلوان تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے بھیجا لیکن وہ قلعہ آپ کے ہاتھ پر فتح نہ ہوا. فاروق اعظم کو بھیجا, وہ قلعہ حضرت عمر کے ہاتھ پر فتح نہ ہوا. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رک جاؤ, شام کے وقت فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, یہ اس کی علامت ہے. اب ہر صحابی کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ ہر صحابی اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. صبح جب ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا اعلان یاد ہے کہ اب میں اس شخص کو پکارنے جا رہا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور مجھے رب نے بتا دیا ہے کہ قلعہ قموز جو سب سے سخت مارکا ہے, 18 قلعے فتح کرنا ایک طرف اور وہ تنہا قلعہ ایک طرف جو اونچائی کی جانب ہے اس پر فوج کا بڑا زبردست پہرا ہے اور یہودیوں کا سارا مال و منال ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اب سرکار دو عالم نے فرمایا, صحابہ کے دلوں میں یہ جستجو بڑھنے لگی کہ وہ کون ہوگا کون ہوگا, تو حضور کی زبان سے کلمہ نکلا, این علی ابن ابی طالب, میرا علی کہاں پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے, اس وقت آپ کی آنکھیں آنسو میں چشم والی تھی, یعنی آنکھیں جب دکھ جاتی ہیں نا گرمی کے اندر پک جاتی ہیں تو آنسو میں چشم تھا. کہ لگے کہ حضور میں حاضر تو ہو گیا ہوں, فرمایا جھنڈا لو اور جاؤ خیبر کو فتح کرو اور مرحب کا مقابلہ کرو اور قلعہ قموس کو آباد کرو اور اس کو آزاد کرو. کہ لگے حضور میری آنکھیں بہ رہی ہیں اور میری آنکھوں میں آنسو میں چشم ہے, تو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب ربی مشکل کشا ہو. سرکار نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور آپ کے آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت علی کہتے جیسے لعاب میری آنکھوں میں لگا میری آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی, اور جس وقت آپ خیبر کے اس مارکے کے لیے روانہ ہوئے, اب آپ کو فاتح خیبر, وہ قلعہ دراصل ایک خیبر کے اندر تو 18 سے زیادہ قلعے تھے لیکن وہ ایک قلعہ جو تھا وہ سب سے مضبوط تھا اور اس ایک قلعے کا ٹوٹنا اس کو فتح کرنا پورے خیبر کو فتح کرنا تھا, اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ خیبر آپ نے فتح کیا ہے, کیونکہ اصل وہ مسئلہ تھا کہ قلعہ قموز کو کون فتح کرے گا. حضرت صدیق اکبر گئے لوٹ کر آ گئے, فاروق اعظم گئے لوٹ کر آ گئے, اب جب حضرت علی المرتضیٰ آگے پہنچے تو جناب کئیوں کو آپ نے واسطے جہنم کیا اور اس کے بعد جب مرحب کو یہ بات پتا چلی کہ علی آیا ہے تو پھر آپ وہ میدان میں آپ کے مقابلے پر آیا اور اس نے بڑی ڈنگیں ماری, اس نے اپنے پہلوانوں کا جس سے اس نے تربیت حاصل کی تھی اس کا نام لیا, بڑے لمبے قصیدے اس نے عربی کے اندر پڑھے, اس نے اپنی ماں کی تعریف کی, اپنے باپ کی تعریف کی, اپنے دودھ کی تعریف کی, اپنے خون کی تعریف کی, اپنی کثرت اور اپنی پہلوانی کی تعریف کی, کس کس مارکے کو اس نے پچھاڑا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جسمانی اعتبار سے بظاہر بہت نحیف جسم آپ کا تھا, یعنی کمزور جسم آپ کا تھا, آپ نے فرمایا میں اتنا لمبا چوڑا کرتا نہیں لیکن سن لے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر شیر کو کہتے ہیں اور مجھے بھی میری ماں کرار کہتی ہے, اور کرار وہ شیر کو کہتے ہیں جو اپنے حملے اپنے شکار پر حملہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے. اور اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ جملہ کہہ کر جب آپ اس کی طرف بڑھے تو آپ نے اس کو متنبہ کیا, اچانک نہیں متنبہ کیا, فرمایا بچا اب میں مار رہا ہوں. اس نے تین وار آپ پر کیے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ نے ڈھال سے تینوں واروں کو روکا. وہ آپ کے مقابلے میں قد میں بھی بہت دراز تھا, جسمانی جسامت میں بھی بڑا طول و قامت رکھتا تھا اور بڑا جسیم اس کا جسم تھا, بڑا موٹا تازہ جس کو پہلوان کہیے, اور حضرت علی المرتضیٰ کا جسم نحیف تھا. تین وار کو آپ نے جب روکا وہ چونک گیا, اب آپ نے فرمایا تیار ہو جا اب میرا وار روکنا.
اب اس کو جب مکمل اوسان اس کے مطلع ہوئے کہ ہاں مارو، اب جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا تو جس ڈھال سے اس نے روکا تھا آپ کی ضربت نے اس ڈھال کو چیرا، چیر کر اس کے سر کی جو خوت تھی جو لوہے کی، اس کو چیرتے ہوئے اس کے سینے تک تلوار اتر گئی ہے اور وہ اسی وقت اسی جگہ پر واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے جنگوں کے اندر آپ بدر کے اندر بھی آپ دیکھیں، احد میں دیکھیں، باقاعدہ یہ نعرے لگتے تھے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا لا فتح، فتح کہتا نوجوان کو، بہت نوجوان جو تندرست بالکل ماہر ہو اور بالکل چست ہو تو اس کو فتح کہتے ہیں۔ فرمایا لا فتح الا علی، فرمایا مرد اگر ہے تو علی ہے، فرمایا مرد اگر ہے کوئی تو علی ہے۔ فرمایا لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا اگر کوئی مرد ہے تو علی ہے، اور تلوار کا اگر کوئی وار کسی تلوار سے ہوتا ہے تو پھر وہ ذوالفقار ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کی ذات گرامی۔ کربلا کے اندر امام حسین کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی ذوالفقار، اور یہی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی جب آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کو خیبر سے لوٹتے وقت ایک اور مقام صحابہ کی جگہ پر، بڑی تھکن تھی، صحابہ رک گئے، حضور علیہ السلام نے اپنی نماز ادا فرما دی تھی، اور یہ بڑی مشہور بات ہے، معنی الاثار کے اندر موجود ہے، مجمع زوائد میں موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر سو رہے تھے، اور جب سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں جلدی سے بس اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ واقعہ خود ایک گھنٹے کا ہے۔ یعنی اتنی تفہیم ہے، اتنی سمجھ ہے اس کے اندر، اتنی پیاری پیاری نقطے اور باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ اب سورج ہلکا ہلکا ڈھل رہا ہے، اور مغرب کی جو سرخی ہے وہ قریب آ رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دل بے چین ہے کہ سرکار کا سر مبارک میری گود میں ہے، اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اور نماز بھی وہ جس کی حفاظت کے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی ضمانت فرمائی، حافظو حافظو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نماز کی خاص طور پر، اس صلاۃ الوسطی، اس نماز عصر کی جو ہے، دو نمازوں کو قرار دیا فجر اور عصر، فرمایا اس نماز کا خاص اہتمام اہل ایمان نے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا روئے زمین کی دولت کا اگر نقصان ہو جاتا تو یہ نقصان بڑا کم تھا جتنا نقصان عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت جو ہے یہ صلاۃ العصر کی ہے، عصر کی نماز کی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار نہیں کیا، اور بتا دیا نماز نماز ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اب پڑوسی کے حقوق زیادہ سمجھانے والے، ذرا یہاں دیکھیں نماز کا حق دیکھیں، آپ پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، نماز کا حق دیکھیں۔ اب نماز ہے اور ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسی جاری ہوئے، روایت میں آتا کہ آنسو سرکار کے چہرے مبارکہ پر گرے، حضور کی آنکھیں کھلی، سرکار فرما علی روتا کیوں ہے؟ فرما حضور اثر نہیں پڑی تھی، اور سورج غروب ہو گیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کی کہ مولا اس سورج کو لوٹا دے، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں جو ہے حضرت اسماء بنت عمیس، وہ کہتی ہیں، گواہ ہیں وہ کہتی ہیں میں نے اپنے خیمے کے آگے دیکھا کہ مغرب کا اندھیرا طاری ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سورج پھر نکل آیا ہے اور روشنی ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو لوٹایا ہے مصطفیٰ کی دعا کے طفیل، اور آپ نے نماز عصر کو دہرایا۔ صاحب انہوں نے بڑا زور لگا، ایسا نہیں ایسا، میں نے کہا آپ کو بڑی بڑی ڈنگے سب آ جاتی ہے، فضیلت آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور اس پر معنی الاثار میں حضرت قبلہ علامہ طحاوی نے فرمایا یہ تو حضور کا عظیم معجزہ ہے، یہ تو انتہائی ایمان کی کمزوری ہوگی کہ بندہ اس پر اعتراض کرے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا کہ جب یوسف بن نون کے لیے جہاد کے اندر خدا سورج کو لوٹا سکتا ہے اور روکے رکھ سکتا ہے۔ تو حضور کے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا، معراج کے دن جب معراج سے حضور لوٹ کر آئے تو قافلے کے لیے جو تھا وہ سورج رکھا ہے، اور یہ طبرانی میں روایت موجود ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتاخر ساعتن، اس کا ساعتن کا معنی اگر آج کی عربی کے مطابق کرے تو سرکار نے حکم دیا تو وہ سورج ایک گھنٹے کے لیے رک گیا، کیونکہ سات ایک گھنٹے کو سات ایک گھنٹے کے لیے سورج جو ہے وہ رک گیا۔ تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ کے لیے نماز کے لیے سورج کو لوٹایا گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنا وہ قرب رحمت فرمایا کہ جس وقت حضور نے حج فرمایا، حضرت علی اس وقت یمن میں تھے، سیدہ زہرا کو حضور اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور جب مکہ کے اندر ملاقات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یمن سے ڈائریکٹ مکہ آئے، اور وہاں سے آپ نے احرام کی نیت کیا کہ جب آئے احرام پہنے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا علی کون سا احرام تو نے پہنا ہے؟ فرمایا حضور کون سا احرام پہنا؟ کہا کون سی نیت کی؟ تمتع کی نیت کی، اقران کی نیت کی، کون سی نیت کی تو نے؟ فرمایا حضور جب میں میقات پر پہنچا تھا نا تو میں نے یہ کہا بس جو میرے رسول اللہ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا علی میں نے قران کی نیت کی. فرمایا حضور پھر میرا بھی قران ہی ہے. یہ عشق کی منزلیں آپ دیکھیں. میقات پر نیت کیا کریں؟ بس جو میرے آقا کی نیت ہے احرام کی وہی میری نیت ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے حضور کے ساتھ حج کیا، دیگر صحابہ نے بھی کیا، اور جب منا کے اندر حضور پہنچے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ نہر فرمائے. قربانی کتنی کی؟ 100 اونٹوں کی 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اونٹ کی ٹانگ باندھنی پڑتی تھی، ڈنڈوں سے مارنا پڑتا تھا. بابو بھائی سنیے، ڈنڈوں سے مارنا پڑتا تھا اس طرف، ایسا نہیں تھا. بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے کہ ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے حضور کے سامنے خود آتا تھا کہ حضور یہ خنجر میرے اوپر چلائیے آپ، یہ خنجر میرے اوپر چلائیے آپ. تو 63 اونٹ، اور اس میں حضور نے یہ فال مرحمت فرمائی ہے. بعض صحابہ بلکہ حضرت ابوبکر رونے لگے، کیونکہ 63 کا جو عدد تھا، حضرت ابوبکر کے دل پر یہ بات طاری ہوئی کیونکہ آپ کو اللہ نے علم عرفان عطا فرمایا تھا. یہ 63 اس بات کا یہ فال تھا کہ جناب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے کیے، بچے کتنے؟ 100 میں سے باقی 37 کے لیے خنجر پھر حضرت علی کو دی. فرما علی باقی کو میری طرف سے تم نے کرنا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دانہ نے باقی جو تھے ان کو آپ نے فرمایا، نہر فرمایا. اب میں یہاں پر جلدی سے ایک یا دو بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، حالانکہ تقریر مجھے پہلے ختم کرنی تھی، ایک جگہ پہنچنا ہے. ایک بات صرف میں عرض کر دوں یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، اور شہادت کے سے پہلے شہادت تو میں ذکر کرتے رہتا ہوں لیکن علم کے حوالے سے یاد بات کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دار الحکمت قرار دیا ہے کہ یہ حکمت کا گھر ہے، حکمت کا دروازہ ہے علی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت کا دروازہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا فہم جو آپ کو حاصل تھا اور قرآن کی سمجھ جو حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل تھی. اس حوالے سے میں ایک روایت یہاں پر پڑھ دینا چاہتا ہوں. مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے رسول حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے. راوی کہتا ہے رائے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو دیکھا، قام علی المنبر، آپ منبر پر جلوگر تھے. فقال، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سلونی، مجھ سے سوال کرو جو سوال کرنا، سلونی قبل اللہ تسالونی ولن تسالو بعدی مثلی. یہ حضرت علی کے جملے ہیں. منبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا لوگو جو دل میں آئے پوچھ لو مجھ سے، اور آج پوچھ کر جانا، میرے بعد تمہیں میرے جیسا کوئی ملے گا نہیں جس سے تم دل کی بات پوچھ سکو گے. بولیے سبحان اللہ، ابے بولو سبحان اللہ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے. فرمایا سنو، فرمایا اللہ تسالونی ولن تسالو بعدی مثلی، فرمایا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اے لوگو پوچھو، کیونکہ جب میں چلا گیا نا دنیا سے تو میرا مثل تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ جس کے سامنے تم جا کر جو بھی سوال کرو، میں ہوں اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کہ مجھ سے قرآن و حدیث دین دنیا جس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس لیے کہ دنیا میں میرے بعد کوئی ایسا ہے نہیں جو ہر سوال کا جواب دے سکے. بولیے سبحان اللہ. یہ علمی اس دعوے پر تو میں دلیل نہیں پڑھ رہا، یہ صرف دعویٰ پڑھ رہا ہوں آپ کا. اور ایک ابن جریر نے، تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر میں 21 پارے کی تشریح کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت علی کا یہ جملہ ہے. فرمایا قرآن پر عبور کتنا تھا، آگے کا جملہ سننا، پہلے میں دعویٰ پڑھ دوں آپ کا. فرمایا لا تسألونی عن آیۃ فی کتاب اللہ ولا عن سنتی رسول اللہ الا انبعتکم بذلک. فرمایا قرآن کی جس آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے کہ وہ کب اتری، کیا اتری، ناسخ ہے، منسوخ ہے، کیا حکم ہے، کیا نہیں ہے، اس سے متعلق کوئی بھی اعتراض، حضور کی حدیث کے بارے میں جو پوچھنا ہے، اس کی جس اعتبار کی تشریح پوچھنی ہے، کا پوچھو. لا تسألون ان آیت فی کتاب اللہ ولا عن سنت رسول اللہ، ایسی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں تم مجھ سے جو چاہے سوال کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں جس کے بارے میں جو چاہے تم سوال کرو. فرمایا الا انبعتکم بذلک، یہاں کھڑے کھڑے سب کا جواب تمہیں دوں گا. آپ کہیں گے نہیں موٹی بات ہوگی، سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا حضرت علی کا علم جانو گے؟ ابن مسعود کو جانتے ہو جو قرآن کا سب سے کامل فہم رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہو جو کہتے ہیں میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے نا تو قرآن کھولتا ہوں تو قرآن بتا دیتا ہے؟ یہ دونوں حضرت علی کے شاگرد ہیں، علوم قرآن میں یہ دونوں حضرت علی کے. اور جملہ سنیے، یہ میری زندگی کا قیمتی آخری بات، خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے بیان نہیں کیا، لیکن اس وقت میں اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے قلب میں اتنی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں اللہ کی رضا سے، کہ اس کے بعد خیر سے اگر خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ فرمائے مجھے جینے کا اب کوئی شوق نہیں ہے. یعنی اتنا مبارک حوالہ ہے کہ جس کی جتنی بڑی قیمت ادا کر دی جائے پھر بھی کم ہے میرے. حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ شاگردوں میں سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی ہستی، ارے تم جیسے لوگوں کے چہرے تو مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دو گھنٹہ تو مجھے پہلے ابن عباس کا رتبہ آپ کو بتانا چاہیے، ابن مسعود کا رتبہ بتانا چاہیے، اور پھر بتانا چاہیے ان کو جس نے رنگا ہے وہ مولا مرتضیٰ کیسا ہوگا. لیکن سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ، مجموعہ زوائد کے اندر موجود ہے حدیث کی کتاب میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قرأت علی رسول اللہ 70 سورۃ، فرمایا میں نے حضور سے 70 سورتیں سیکھی ہیں. وہ ختم تو علی خیر الناس علی ابن ابی طالب، لیکن اس کے بعد قرآن کو جو میں نے ختم کیا ہے وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم اور روئے زمین کے سب سے افضل شخص علی المرتضیٰ کے سامنے بیٹھ کر ختم کیا. یہ ابن مسعود کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ سنیے، اصحابہ فی تمیز صحابہ، ہمارے پاس حوالہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو اتنے بڑے صحابی ہیں، جوانی میں ان کو اتنا علم مل گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کو بلایا، اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا، اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف، جو بہت بڑے بزنس مین بھی تھے اور عالم بھی تھے. انہوں نے حضرت عمر کو کہا یہ بچہ تو ہمارے اولاد کی عمر کا ہے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر تھی نا سرکار کے دور میں، ان کی عمر 8 سال تھی. وہ کہتے ہیں، مسلم شریف صاحب نے نہیں سنی، وہ کہتے تھے ان سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فرض نماز ہو رہی ہوتی تھی نا تو میں اپنے گھر میں کھیل رہا ہوتا تھا، لیکن نماز کے بعد حضور باواز بلند ذکر کرتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا فرض نماز ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو ہمارے بزرگ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، میں نے کہا یہ ابن عباس کا خود مشاہدہ ہے. وہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد مسجد ذکر سے گونج رہی ہوتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ حضور نے نماز ختم کر لی ہے. تو یہ عمر میں بہت چھوٹے سے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ، بہت عمر میں چھوٹے تھے اور بڑی چھوٹی عمر تھی ان کی. حضرت عمر نے جب ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا، سب سفید داڑھی والے، انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارے بچوں کی عمر کا ہے، اس کو آپ نے ہمارے ساتھ بٹھایا. حضرت عمر نے، کیونکہ دوست ہے عبدالرحمن بن عوف کے نا، ان کو کہا عبدالرحمن جس کو عمر اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے تو پھر سمجھ جاؤ نا وہ کیا ہے. تو عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہے، فرمایا یہ نوجوان بڈھا ہے. جملہ کیا فرمایا حضرت عمر نے، یہ نوجوان بوڑھا ہے، یعنی ہے یہ نوجوان لیکن اس کی عقل بوڑھوں سے بھی زیادہ تیز ہے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب فقہ کے کوئی مسئلے الجھ جاتے تھے تو اس بچے کو عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول، ان کو بلاتے حضرت عمر اور کہتے تھے کہ اے ابن عباس تو جوانوں میں بوڑھا ہے، جتنی عقل تیری کام کرتی کسی کی نہیں کرتی، یہ سوال میں چودے دیتا ہوں اور نماز پڑھ کر آتا ہوں، مجھے اس کا جواب نکال کے رکھنا. اتنی ذہین شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کیا جملہ کہتے ہیں ذرا سنیے مولا مرتضیٰ کے لیے، سبحان اللہ سبحان. فَمَكُنَّ اِذَا أَطَعْنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لم نعدل به. یہ قرآن کے مفسر ہیں، وہ کہتا ہے قرآن کی کسی تشریح کے بارے میں، کسی آیت کی وضاحت یا تشریح اگر حضرت علی کے حوالے سے آ جائے، کہ حضرت علی اس کا یہ معنی کرتے ہیں، کسی اور کے حوالے سے آئے تو ہم ذرا غور کرتے ہیں، حضرت اس کے آگے پیچھے دیکھو یہ بات ٹھیک ہے کیا ہے، تحقیق کرو اس میں، اور غور کرو اور غور فکر کرو. فرمایا لیکن سنیے، کن اذا اتانا عن علی ابن ابی طالب، فرمایا قرآن کی جس آیت کی تشریح میں کوئی جملہ حضرت علی سے ہم تک پہنچتا لم نعدل به، ہم کسی کی طرف منہ اٹھا کر پھر دیکھتے ہی نہیں. نعرہ حیدری، فرمایا ہم کسی کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں. یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے علم کا مقام تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ابن سعد لکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا یا علی، اے علی، تدری من اشق الاولین، علی تو جانتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا بدترین کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے قلت اللہ رسول عالم، میں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے پھر آپ جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا قال آخر الناقہ، فرمایا وہ بدبخت، وہ شقی اور وہ بدبخت ہے روئے زمین کے سب سے پہلے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھی. پھر سرکار نے فرمایا یا علی تدری من اشق الآخرین، جو سب سے آخر میں بدبخت ہے اس کو تو جانتا ہے، جو دوسرا سب سے بڑا بدبخت ہے روئے زمین کا، سب سے آخری بدبخت
تو کہتا قل تو اللہ رسول عالم، میں نے عرض کی حضور اللہ جانے اور اس کے بتائے سے پھر آپ جانے. سرکار نے فرما قاتلو کا، جو تجھے قتل کرے گا. اور سنن نسائی کبرا کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام نسائی کی دو کتابیں نا، ایک تو سیاستہ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں المجتبہ، نسائی شریف کیا نام اس کا، اس کا سے نام ہے المجتبہ، ایک آپ کی سنن کبرا. تو دونوں امام نسائی، سنن کبرا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی کہتے کہ کن، صحابہ کہتے کن جلوسن ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے دروازے کے باہر بیٹھے تھے. یہ آخری روایت ذرا توجہ سے سنی، اور مولا مرتضیٰ کا مقام دیکھی حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کی نظر میں. کن جلوسن ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائیں گے. فخرج الینا، سرکار تشریف لائے. قد انقطع شش النعلین، سرکار جیسی آیا تو قدم باہر نکالا تو نالین کے اوپر کا جو تسمہ تھا جس سے جوتا جڑتا ہے وہ ٹوٹ گیا. حضور نے جیسی قدم نکالا تو فرما فرما بھی الی، سرکار نے جوتا اٹھا کر حضرت علی کی طرف پھینکا، اپنی نالین اپنے پاؤں سے حضرت علی کی طرف پھینکی. کیس کو بنا. تو حضرت علی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا جو تسمہ ہے، جوتوں کا تسمہ، اس کو بنا رہے. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فقال ان منکم رجلا یقاتل الناس علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، سنو، میں نے قرآن کے نزول پر کافروں سے جہاد کیا ہے. ایک بندہ ایسا ہے جو قرآن کی صحیح تفسیر بچانے کے لیے جہاد کرے گا. میں نے نزول کے لیے جہاد کیا ہے، میں نے تنزیل کے لیے جہاد کیا ہے، وہ تعویل کے لیے جہاد کرے گا. میں نے قرآن کو بچایا ہے، میں نے قرآن کے الفاظ اور معنی کو بچانے کے لیے جہاد کیا ہے، وہ قرآن کے مزاج کو بچانے کے لیے جہاد کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قال ابو بکر انا، سرکار نے فرما لا، نہیں، وہ آپ نہیں ہو. قال عمر انا، حضور میں ہوں. سرکار نے فرما نہیں، آپ بھی نہیں ہو. دونوں نے کہا حضور پھر وہ کون ہے؟ سرکار نے فرما ولیکن خاصف النعل، فرما وہ جو میرا جوتا بنا رہا ہے وہ ہے، جو میرا جوتا بنا رہا ہے وہ ہے. تو آج کا یہ جو اجتماع مختصر سے رہا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج تحسین کے لیے ہے. تو ابھی ہم نے کوئی بات شروع بھی نہیں کی. انشاءاللہ العزیز کل دیکھیں گے، کچھ گفتگو مزید کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ ہم پر فضل رہا کہ جتنا وقت ہمارا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی فکر میں اور ان کے ذکر میں گزرا ہے. اور اہل سنت کا یہ طریقہ ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کی تمام ذریت تحفہ ثنا شریعہ میں وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشدہ می پرستن. فرما ہم سنی وہ ہے جو حضرت علی اور حضرت علی کی ساری اولاد کو اپنا پیر مانتے ہیں اور ان کے لیے نظر، منت، فاتحہ، درود ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو لہٰذا حضرت علی کے لیے نیاز اور تمام چیزیں یہ اہل سنت کے شعار ہے. اور یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اہل سنت کے امام ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، یہ تحفہ ثنا شریف کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. اور یقیناً میں ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نشبندی سلسلے کے شہ سوار حضرت امام ربانی سرکار مجدد فسانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جن سے میں نے چشتی سلسلے میں بیعت کی ہے، حضرت سیدنا عبد الاحد، میں نے رضی اللہ ان سے پوچھا کہ والد صاحب کیا بات ہے، جب دیکھو حضرت علی کا ذکر امام حسن کا ذکر امام حسن کا ذکر، یہ وجہ کیا ہے؟ تو میرے والد نے حضرت امام ربانی کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھ پر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ راز منکشف ہوا کہ ایمان پر اگر مرنا چاہتا ہے تو علی اور علی کے خاندان کا ذکر کرتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ.